الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقال أيضا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وبعد حضرت محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب most respected علماء کرام beloved friends السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ most definitely not worthy of saying anything except and solely with the intention of our own rectification of the many many wrongs of our inner self and the compassionate gaze of our seniors علامة بوصيري رحمه الله تعالى إن قصيدة بردة praises رسول صلى الله عليه وسلم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أممي In describing the extreme beauty of our beloved نبي كريم صلى الله عليه وسلم he says it resembles and assimilates to the sun It resembled Rabbi Pak sallallahu alayhi wa sallam's Mubarak and beautiful countenance, giving resemblance to the sun. And in fact, the sun does a disservice. As Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma says, that many a times I noticed when I would be with Rasul sallallahu alayhi wa sallam, and in the background would be the sun, and in comparison to that, the Mubarak face of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he says that the sun pales into in comparison to the beauty and the radiance on the Mubarak face of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. But just for the purposes of understanding, this resemblance is given with the sun. Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala and says, hadith in Tirmidhi Sharif, مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ وَجْهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. That I've never ever seen anything more beautiful. Never in my life have I seen anything more beautiful and radiant than the countenance and the being, the Mubarak face of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He says, such was the effulgence and the light on the Mubarak face of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It was almost as if the sun was running across the Mubarak face, emanating from the Mubarak face of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. We know, we look at the radiance, the heat, the energy of the sun, that the sun is at a distance of 149.5 million kilometers away from this earth. You see the radiance, you see the many, many benefits of its heat, the energy that emanates from the sun. It is said that the energy that emanates directly from the sun in just 1 hour is equivalent to the entire world's consumption of electricity for one entire year. So this is the sun. So you can imagine the generosity and the greatness of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. So Sahib Qasida Burda Sharif rahimahullah ta'ala says that Nabi sallallahu alayhi wa sallam's Mubarak countenance resembles that of the sun. And what is this resemblance here? That when you look at the sun from a distance from here, it seems very, very small, but the size of the sun is so huge that you take 110 earths can be comfortably put into the sun. So it looks small from a distance, but is indeed very, very great and magnificent. And the sun, though it is at a distance and looks small, but when you try and fix your gaze on it, then it will overpower your gaze. You cannot look at it for more than a few seconds and even then harm oneself tremendously. So this is a resemblance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that shining light that has come and illuminated the entire dunya. Our beloved respected Hazrat Mufti Sahib, in his commentary on the Qasida Burda Sharif under this very poem, has mentioned a very, very beautiful point, that there are six qualities of the sun that a mu'min tries and apply into our own lives. Ita'at, ikhlas, ita'at, istimrari amal, ihata, ihraq, ishraq. So six qualities that the sun has that are a lesson for a believer. One is ikhlas, sincerity. That the sun goes on benefiting the entire universe, not only Earth, the planet Earth. You know, the closest of the planets is Mercury, which is just 29 million miles away from the sun. So it goes on benefiting continuously only for the pleasure of Allah Ta'ala without taking any kind of remuneration. It goes on benefiting by means of its heat, by giving light, by the many other benefits of sunshine, causing crops to grow, etc., causing many, many other benefits to humanity. Our existence is dependent on the many benefits of the sun that Allah Ta'ala has created. So one is ikhlas, to do for the pleasure of Allah Ta'ala without expecting remuneration. Second is ita'at, that the sun is continuously in the obedience of Allah Ta'ala. Never does it go against the will of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala says, وَإِمْ مِنْ شَيْنِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, that everything in the creation of Allah Ta'ala glorifies, praises Allah Ta'ala. It is done physically, but also the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala continuously functioning in the purpose which Allah Ta'ala has created it, giving its many, many benefits. It did not revolt. It did not say that today I'm not obeying Allah subhanahu wa ta'ala. So continuous ita'at is the quality that a mu'min should bring into one's life. Third, istimrari amal, that continuity and punctuality, that every day at the appropriated time, continuing day after day, thousands and thousands of years continuing in the function for which Allah Ta'ala has created it without any break in that obedience. So istiqamat, continuity of amal, continuously obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala in the manner that Allah Ta'ala wants us to. Allah Ta'ala attests to this, وَالشَّمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍ لَهَا, that it continuously moves on the path which Allah Ta'ala has decreed for it, and will only cease to do so at the end times, and finally when Allah will command it to rise from the west to signify Qiyamah, and thereafter it's stopping its movement, all of these according to the command of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So continuous obedience to the commands of Allah Ta'ala, never did it go against the command of Allah Ta'ala and try and outstrip so that the function of day and night goes out of proportion. So istimrar amal, continuity of practice in the obedience of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thereafter, ihata. Ihata means that which has an all-encompassing, a general benefit, that the sun is not miserly, its benefit goes to every one of the creation of Allah Ta'ala, to human beings, to the mountains, to the oceans, the cycle of rain, evaporation, it plays a great role in that. Even the minutest of creations of Allah Ta'ala, small little insects in the depths of the jungles, all of them attain from the benefit of the sun, its benefit is general. So a mu'min who is blessed with iman should make this concerted effort by means of character, by akhlaq, by sacrificing in the path of Allah Ta'ala to benefit humanity at large. This ummah has a resemblance, ukhrijat linnas, that this ummah has been mentioned by Allah Ta'ala himself as the best of all nations and ummats. And Allah Ta'ala gives us the main reason for this is that they have been sent for the benefit of humanity. And no greater benefit can be caused to humanity than by means of being the means of hidayat and guidance for as many, many people as possible. So especially as a minority in this country, Allah has given us this great opportunity, like that sun that benefits all around it. A mu'min by akhlaq, by character, becomes a conduit, an attraction to the deen of Islam. Next quality is ihraq, that the sun's, we know its heat is extremely intense, that in proximity to the sun, the heat, there is 15 million degrees Celsius. 15 million, you know, here 40, 45 is considered very, very hot. So 15 million degrees Celsius in proximity of the sun. So it has the effect of burning away that which is of no benefit. So Ahl Haqq, the people of Haqq, especially the ulama, the responsibility to make people aware of firqa batila, of the wrong beliefs, deviant beliefs, deviated sects in the name of Islam, propagating wrong aqaid, etc. It is the duty of the ulama of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah to continuously make people aware of this. We see all our great pious predecessors, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, rahimahumullah ta'ala, were punished severely for pronouncing the haq and not compromising the deen. We see similarly Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, was imprisoned, was lashed publicly, was put under house arrest, but did not compromise, did not open up the doors for the spread of batil in the time. Classical examples of not compromising the haq. So ihraq, to burn away that which is of no benefit, to make people aware of deviant beliefs, etc. Thereafter, number five, ishraq, that it causes nur and light. It causes the spread of light, that by a'mal, by actions, by mujahada in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, various other means, the teaching of ilm, as business people in our businesses, to be examples, so to show the light of iman in Islam to as many people, to spread the light of iman in Islam by akhlaq, by character. And lastly, the final benefit is ihata, ihraq, and ishraq. So six of the benefits of the sun, six qualities of the sun by which a mu'min takes example. To recap once again, one is ikhlas, sincerity for the pleasure of Allah Ta'ala, ita'at, obedience to the commands of Allah Ta'ala in all circumstances, istimrari amal, continuity, punctuality, consistency in the obedience of Allah Ta'ala, ihata, to be of general benefit to the creation of Allah Ta'ala, ihraq, to make people aware of the wrong aqaid, batil, maybe actions, weakness in action, to continuously try and benefit others in this regard, and lastly, ishraq, to be the means of the spread of the hidayat of Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. The Mustarad Jamaat that has come from Peshawar. So this Mana Sab, who is in the Jamaat. Jamaat will be returning after 2 days. They have come out in Mustarad Jamaat with great Qurbani sacrifice. So we'll be rendering advices, inshallah.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين صدق الله العظیم. میرے بھائیو دوستو, علماء کرام, اللہ نے ہمارے اور آپ پر اتنے احسانات اور انعامات کہ ہمارے اور آپ کے بدنوں کے بال کم ہے, اللہ کے احسانات انعامات اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کو ہم نعمت کے لش میں لایا نہ ہو تو شکریہ کس چیز کا ادا کریں. میں کبھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم اور آپ جو چیز کھاتے ہیں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم دیکھ لیں کہ کیا چیز کھا رہا ہوں. تو اللہ نے منہ کے قریب آنکھیں لگائی کہ پہلے دیکھ لو, پھر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں خوشبو بدبو کیسا چیز ہے, تو اللہ نے قریب ناک لگایا کہ تمہیں پتہ چلے کہ اس میں بدبو یا خوشبو کیا ترتیب ہے. پھر بھی جب منہ میں ڈالتے ہیں تو زبان, یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اس زبان کے سر میں اللہ نے وہ میٹر لگائی ہوئی ہے کہ یہ بھی گوشت ہے, انگلی بھی گوشت ہے. یہ انگلی نمک پر رکھو تو آنکھیں تو بتائیں گے کہ یہ نمک ہے, لیکن انگلی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نمک ہے. زبان کے سامنے پیش کرو, او ہو ہو, بلڈ پریشر کے مریض, پرہیز کرو, نمک ہے, زیادہ ہے. یہ انگلی مرچ پر رکھو تو انگلی کو پتہ نہیں ہو کہ یہ مرچ ہے. اب زبان کے قریب کر دو, او ہو, مرچ ہے, نہ کھاؤ. چینی پر رکھو, آنکھیں تو کہیں گے کہ یہ چینی ہے, انگلی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ چینی زبان کے سر پر لگاؤ, او ہو, شوگر کے مریض, قابو رہو. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, بے شمار انعامات میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو ایمان دیا. ہم پشتوں میں ایک شعر ہے, مومن نور دا اللہ نہ سواڑی چی ایمان درک, تورات انجیل زبور بسکے چی قرآن درک. اور بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ اللہ نے آپ کو ایمان دیا, تورات انجیل زبور پر کیا کرو گے؟ اللہ نے آپ کو قرآن دیا. مومن نور دا اللہ نسخ واڑی چی ایمان درکو, تورات انجیل زبور بسکے چی قرآن درکو. اللہ نے ایمان دیا. اور ایمان ایک عظیم نعمت ہے. کسی کے پاس دنیاوی کوئی چیز بھی نہ ہو, کوئی چیز بھی نہ ہو, نہ گھر ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہے, نہ مال ہے, پورے بدن پر کپڑے بھی نہیں, اور اللہ نے ایمان دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. دو صفتوں کی وجہ سے, صفت الایمان اور صفت عمل صالح کی وجہ سے انسان کے مقام, اوہو, اولئک هم خیر البریہ. اب ظاہری نقشے میں تو ان کے پاس دنیاوی کوئی چیز بھی نہیں, ان دو صفتوں نے ان کو سب چیزوں سے اوپر کر دیا. پوری دنیا کے کفار ایک طرف کر دو, جتنے بھی ہیں, کارخانوں کے ساتھ, صدارت وزارت کے ساتھ, ایک مسکین, ایک کمزور مسلمان کو نہیں پہنچ سکتے. اور کفار کا بھی اللہ نے بتایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. فی نار جہنم پر اللہ نے بات ختم نہیں فرمایا, بس یہ کافی تھا, یہ کفار مشرکین جہنم میں رہیں گے. اللہ فرماتے نہیں, فی نار جہنم کے بعد کیا فرمایا, فی نار خالدین فیہا, اس پر بات ختم ہو نہیں, پھر بھی ختم نہیں فرمایا, خالدین پر بھی ختم نہیں, خالدین پھر فرمایا اولئک ہم شر البریہ, اس دنیا میں جو ذلیل چیز, کم قیمت چیز, ادنا چیز, اس سے بھی یہ کٹ جائے, سانپ سے, بچھو سے, کتے سے. یہ کٹر جو ہوتا ہے نا, لیٹرین سے کٹر دیا ہوا ہوتا ہے نیچے باہر, ادھر ایک ہال بنایا ہوا ہوتا ہے, اس میں یہ کیڑے ہوتے ہیں. یہ کفر کی حالت میں ان کی موت آئی ہے, وہ کٹر کی کیڑے بھی سے بہتر ہے, اتنے ذلیل. اللہ نے ہم اور آپ کو ایمان دی, اور پھر صرف ایمان نہیں, صرف ایمان نہیں, ایمان تو پہلے امتوں کو بھی ملی ہوئی تھی. اللہ نے ہم اور آپ کو نبیوں والا کام نہیں, نبیوں والا کام نہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا, اور نبیوں کے کام میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں بہت فرق. پہلے نبی تو ایسے سمجھو کہ اس وقت میں بعض عالم کسی قریا کا مفتی صاحب ہے اور پورے شہر اور قریا کا فکر ہے, ایسا نبی ہوتا. لکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی راہ دکھانے والے ہوتے تھے. اور نبیوں کی تشکیل بھی اللہ کی طرف سے جو ہوتے تو صرف قوم کے لیے, انا ارسلنا نوحا الی الناس نہیں کہا, الی قومہ, اس لیے کہ یہ صفت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دینا تھا, شریک نہیں کہ پہلے نبیوں کو بھی. دعوت کا ترتیب یا قوم عبد اللہ, یا ایو الناس عبد اللہ نہیں. ہود علیہ السلام کو جو بھیجا تو الى عاد الى الناس نہیں, و الى ثمود اخاهم صالحا, صرف قوم ثمود کے لیے صالح علیہ السلام. و الى مدین اخاهم شعیبا, مدین صرف شعیب علیہ السلام. دعوت کا ترتیب یا قوم عبد اللہ, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, قومی لفظ نہیں استعمال کرنی, یا قوم عبد اللہ پر پابندی لگا دی. آپ قومی نبی نہیں, قومی فکر نہیں کرنی. میں 1990 میں پاکستان میں سال میں تھا, 87 میں فراغت ہوئی, پھر 90 میں سال کے لیے گیا, تو ریون کے مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں افغانستان کا مولوی صاحب تھا, مولانا کلام الدین ان کا نام تھا, کلام الدین کہتے تھے. تو اس نے مشورے میں ایک دفعہ افغانستان کا نام لیا, یعنی سب کچھ بات تھی اس کا, افغانستان کا نام لیا. تو مشورے والے نے سن تو لیا لیکن اسے سروں کو نہیں حرکت دی. تو چند منٹ کے بعد پھر اس نے افغانستان کا نام لیا, تو اسے مشورے والوں نے سر اٹھا کر اس طرح دیکھ لیا. جب تیسرے دبا کہاں تو کہاں کہ بیٹھے ہوئے ہیں ریون کے مشورے میں, فکر ہے صرف افغانستان کی, اپنے علاقے کی فکر ہے, یہاں عالمی فکر کرو, ایک ملک کا نام مت لو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا, ضرورت تھی اس کی کہ اس کو پھر قیامت تک زندہ بھی ہوتا, اور ایسے تخت پروگرام ہوتا سلیمان علیہ السلام کی طرح کے بس چلتے پھرتے. لیکن دنیا سجن المؤمن, یہ تو جیل خانہ ہے, اتنا لمبی زندگی دینا, اچھا تو پھر کیا طریقہ ہوگا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, پھر کیا ترتیب ہوگا. تو ترتیب یہ ہوگا کہ وہ کام جو میں نے آپ کو دیا, وہ کام جو آپ کے فریضہ ذمہ داری تھی, میں آپ کے ہر ایک امتی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو ان کو دیتا ہوں. یہ حل تھا اور اس کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پیش کی اور پھر اس اعلان کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سب قصوں سے ایک ہوتا ہے حسن ایک ہوتا ہے احسن. حسن خوبصورت, احسن بہت خوبصورت. نحن نقص علیک احسن القصص, اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بہت خوبصورت قصہ سناتا ہوں. قصہ کو پہلے کر دیا سورۃ یوسف, ہاں قصہ سنا 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 کر اب قصہ سن لیا, ہاں اج آپ اعلان سنو, ضروری اعلان سنو. یہ قصہ کو آدمی توجہ سے سنتا ہے, عام بیان میں کبھی سوتا ہے کبھی جاگا ہوا ہوتا ہے. خاص کر تبلیغ والے حضرات تو بس وہ گھوڑے کو کڑے کرتے اور سر پر رکھتے ہیں اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آسانی سے نیند کو پورا کرتے, لیکن جب قصہ ہوتا ہے تو پھر توجہ سے سنتے ہیں. تو جاگے ہوئے ہو, ہاں جاگے ہوئے ہیں, اچھا اعلان سنو, ضروری اعلان سنو. قل ہاذہ سبیلی, آؤ میں تمہیں اپنا کام بتاؤں, میں تمہیں اپنا کام بتاؤں. ہاذہ سبیلی, کون سا کام ہے؟ ادعو الی اللہ, ادعو الی اللہ, علی بصیرت, یقین دلیل کے ساتھ. دیوانوں کی طرح نہیں, ہمارے پاکستان میں سمندر, کراچی کے سمندر ہے, وہاں پر ایک کلندر بابا ہے. کلندر بابا پہلے گزرا ہوا, تو کلندر بابا نے سمندر کو کہا کہ تم سمندر ہو تو میں کلندر ہوں, میں تمہیں کچکول میں بند کرتا ہوں. تو ان کی وہ مورید وغیرہ کہتے ہیں نا کہ کلندر بابا نے سمندر کو کچکول میں بند کیا ہے. بھائی کچکول میں تو اتنا بند کیا ہوگا کہ جتنے پانی کچکول میں آتے. تو ایک ہے دیوانوں کی طرح بات, اللہ کی طرف بلانا اعلی بصیرت, یقین دلیل کے ساتھ, یقین دلیل کے ساتھ. انا, صرف انا, وہ علماء میں امتی نہیں کہا, انا وہ علماء امتی میں نہیں, انا و من اتبعنی اے من آمن بی. بعض لوگ کہتے بھائی یہ تو علماء کا کام ہے, ہم کہتے یہ آپ کا مشورہ ہے, یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مشورہ ہے. قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے, اے من آمن بی, جس نے ایمان لایا مرد ہو عورت ہو, ان کے ذمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ایک نمبر, ون نمبر ہے کام, باقی جو بھی نسبتیں ہیں وہ اس کے بعد ہوں. اس میں عورتیں بھی شریک ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, یہ وظیفہ اللہ نے قرآن عورتوں کو بھی دیا. اچھا, عبادت اور دعوت میں فرق, صرف یہ ایک بات عرض کرنی, عبادت میں بھی اللہ اکبر ہے اور دعوت میں بھی اللہ اکبر ہے. حضرت نے شام ادھر بیان میں بھی یہ ذکر کیا, اذان یہ سنت ہے اور نماز فرض ہے. اذان میں اللہ اکبر کہنا سنت ہے, نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے. اذان آزاد سنت, نماز فرض, یہ عبادت. اذا اذن مؤذن ادبر الشیطان, جب مؤذن وہی الفاظ شروع کرتے اللہ اکبر, اللہ, شیطان پیٹ بھر کر بھاگ جاتا ہے. اچھا, امام صاحب کھڑا ہو گیا, مؤذن اکثر مؤذنین یہ جو ہوتا ہے نا, یہ غیر عالم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو بہت کمزور آواز والے ہوتے ہیں, لیکن ان کی راج ہوتی ہے, ٹھیکہ داری ہوتی ہے, سارا اذان غلط پڑتے ہیں, لیکن اس کو کہو حاجی صاحب یہ اذان پہ سب چھٹی کر دے, کسی اور کا والے کہ نہیں کیا کہا, وہ نہیں چھوڑتے, بس یہ سی ہو. اور فرض نماز پڑھانے والا ماشاءاللہ عالم ہوتا ہے, قاری ہوتا ہے. اچھا, مؤذن اکیلا ہے, نمازی امام صاحب اور اس کے پیچھے نہ معلوم کتنے مقتدی ہوتے ہیں. اچھا, مقتدیوں میں بھی کتنے علماء اور حفاظ اور قاری صاحبان ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں. یہ سب مل کر جو کہتے ہیں اللہ اکبر, سبوں نے فرض اللہ اکبر کا. شیطان آتا ہے کہ تکڑے ہو جاؤ مقابلے کے لیے, پہنچ جاتا ہے. پہلے یہ امام صاحب سے کہتے اس قرقزا اپنے وہ پلا کام تو یاد کرو امام صاحب, وہ اس قرقزا وہ کام یاد کرو, آجی صاحب وہ پلا کام یاد کرو. اس نمازی کو وہ کام یاد کراتے ہیں نا جو اس کو پہلے یاد نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہمیں عبادت بھی دی دعوت بھی دی. دعوت تین مضمون پر ہو وہ دعوت ہوتا ہے, باقی دینی بیان ہے. تین موضوع پر ہو یہ دعوت اللہ میں داخل ہے. من الخلق الى الخالق, مخلوق سے لوگوں کو کٹانا اور خالق کی طرف بلانا, مال سے عطا کر نیک اعمال کی طرف لوگوں کو بلانا, دنیا سے آخرت کی طرف. من المال الى الاعمال الصالح, من الدنیا الى الاخرہ. یہ تین مضمون ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس موضوع پر بیان کرتے تھے. یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی گسی ہوئی ہے نا, اس کا نکالنا بہت. یہ بھی صبح میں نے بیان کی اور اس مولوی صاحب نے ترجمہ کی. تو یہاں تو عجیب قانون ہمارا تو گھنٹوں کے کم پر وہ دل ٹنڈا نہیں ہوتا, اور یہاں پر کل اس کے کہا فائیو منٹ. میں نے کہا بس آپ ہی کر دیں. انہوں نے کہا فور منٹ تعلیم. میں نے بس آپ ہی کر دیں, پاکستانیوں سے نہیں ہوتا یہ. فور منٹ کیا ہوتا, فور منٹ. تو پھر صبح کہا کہ بھائی مختار, میں نے سوچا کہ بھائی ابھی ترجمہ بھی ہوگا, اگر یہ مجھے زیادہ موقع دے دے تو 10 منٹ دیں گے, 10 منٹ 5 منٹ ان کا ہو گیا, 5 منٹ میرا ہو گیا, کیا سناؤ. تو پھر وہ موضوع ترتیب سے آرام سے بھول جاتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں کہوں ہمارے اور آپ کے بدنوں پر ایک بیماری لگتا ہے, وہ اس بیماری کا علاج کی اجازت ہوتا ہے, سنت ہے, مستحب ہے, اجازت ہے. اور ایک بیماری ہم اور آپ پر ایسے لگتے ہیں کہ ان کا علاج فرض ہوتا ہے. یہ آنکھیں جو ہے نا ایک جز ہے, لیکن بیماریاں ان پر دو لگتی ہیں. ایک بیماری یہ لگتا ہے کہ نظر کمزور ہے, آنکھیں دکھتی ہیں. تو نظر کمزور ہو آنکھیں دکھتی تو یہ بیماری جسمانی ہے, اس کی علاج کا اجازت ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو, اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا تکلیف دور ہو جائے. اور ایک ہوتا ہے آنکھوں پر روحانی بیماری, آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے. یہ غلط دیکھنا, غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. جہنم سے بچنے والا علاج فرض ہوتا ہے. ایک ہے کانوں کی بیماری, سننا کمزور ہے, چلو ڈاکٹر سے مشورہ کرو, اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے دوائی سے تھوڑا سا مسئلہ پڑ جائے. ہاں اور ایک ہے کانوں کا روحانی بیماری, غیبت جس طرح حرام اس طرح سننا بھی حرام. گانے بجانوں کے لیے تو ابھی یہاں کا تو ہمیں پتہ نہیں لے, ہمارے ہاں تو چھوٹے نوجوانوں نے یہاں پر وہ کانوں میں تار ڈالی ہوئی ہوتی ہے, جیب میں موبائل پڑا ہے, ریکارڈ سنتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کیا سن رہا. یہ کانوں کا روحانی بھی, اس کا علاج فرض ہے. دماغ کا روحانی جسمانی بیماری ہے, دماغ میں شور ہے, استے بولو مجھ پر زور والی بات سخت لگتی ہے, دماغوں میں شور ہے. جسمانی بیماری ہے, کرو ڈاکٹر سے مشورہ, اجازت ہے, حرام نہیں. لیکن ایک دماغ پر غلط نقشے بنا رہے, کسی کی بےعزتی کی, کسی کی جو نا, ہاں تعلیم کرو اور پھر ڈاکٹر صاحب بنو گے, پھر نوٹوں کا مشین بنو گے. نہ ڈاکٹر بنو گے نہ نوٹوں کا مشین بنو گے, پہلے قبر میں جانا پڑے گا. ہو سکتا ہے من دخل قبر بلا زاد فکانما رکب البحر بلا سفینۃ, جو قبر میں بغیر خرچے کا داخل ہو گیا یہ ایسا ہے کہ سمندر پر بغیر کشتی کا چلانگ لگا گیا, ابوبکر صدیق نے کہا. اور ایک ہے دل کی بیماری, جسمانی تیز نہیں چلتے, ساسا ہوتا ہے بہت. اور ایک ہے دل کی روحانی بیماری, دنیا کی محبت, آخرت سے غفلت, آپس میں حسد اور عداوت, اس کا علاج فرض ہے. یہ قلوب ہے مرضن تو ایک طرف ہیں, لیکن یہ روحانی بیماری کا علاج. تو بھائی کون ایسے امے ہوں گے جنہیں بیماری بھی نہیں؟ تبلیغی تشکیل میں تو تبلیغی تشکیل کے لیے نہیں جانا ہے بھائی, علاج کی نیت سے جانا ہے. میں تمہاری جگہ کی, یہ بعض علماء کہتے ہیں بھائی یہ تبلیغ میں جانا سنت ہے فرض, میں اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو. علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا کیا ہے؟ یہ عورتوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, اور ڈاکٹروں جو نا ڈاکٹر ان کے پیٹ پر, پیٹ پر اور پیٹ پر دوربین ہلاتا ہے. کسی مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح کرتے ہیں عورت کی, یہ دیکھو میری طرف سیدھا دیکھو. ڈاکٹر عورت کو کہتی ہے میری طرف سیدھا دیکھو, آنکھیں ہلاؤ, ادھر ادھر کرو. مفتی صاحب سے پوچھا؟ صرف تبلیغ کے لیے پوچھتے ہو؟ ہمارے پشاور میں ایک مولانا صاحب تھا, ابھی انتقال ہوا, مولانا بجلی گھر صاحب ان کا نام. تو ان کے پاس کچھ ایسے بیمار لوگ گئے جو تبلیغ والوں کے مخالف تھے, کہ مولانا صاحب دادا خود تبلیغ سر ہے, خود یعنی عورتوں کی تبلیغ ہے. تو وہ تو بہت ماشاءاللہ حضرت میں شاید دیکھو بھی ہو, وہ بہت پہلوان بھی تو آواز بھی ہو. تو نشتے ہے نشتے خود تبلیغ نہیں ہے. تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو بجلی گھر مولانا بھی ہمارے وہ حمایتی نکلا. تو پھر وہ کہنے لگا تبلیغ نہیں ہے, عورتوں کی تبلیغ نہیں ہے, عورت کو شاہین بازار اور کچھ ہی بازار جانا ہے, اس کو لے جاؤ, ادھر لے جاؤ, شاہین بازار لے جاؤ, کچھ ہی بازار لے جاؤ. وہ عورتوں کے بازاروں کا نام بتائے, وہاں لے جاؤ. پھر وہ سمجھو صاحب تو بھائی تبلیغی تشکیلوں میں خود بھی علاج کی نیت سے اور عورتوں کو بھی علاج کی نیت سے اپنے ساتھ لے جایا کرو, یہ ضروری ہے. الحمدللہ یہاں پر بھی دیکھ لیا حضرت نے بہت سرفرستی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ہزاروں علماء سال سال کے لیے نکلتے, یہ ان بڑے علماء کی سرپرستی کی وجہ سے. ہر دورہ دیس کے اخیر میں مرکز سے ہم جاتے, وہاں پر بھی کرتے بیان, اور وہاں دس میں بھی کہ بھائی فراغت کے بعد ایک ایک سال ضرور لگانی ہے, بلکہ ایک سال نہیں تین سال لگاؤ, ایک سال یہاں ریون کی ترتیب پر لگاؤ, پھر ایک سال عربستان میں لگاؤ, عربی زبان والوں کے ملکوں میں, اور ایک سال پھر کوپرستان انگلش زبان والوں میں لگاؤ. تو تین تین سال مانگتے ہیں. تو لیکن یہ وہ لوگ جو علماء نہیں, یہ بیچارے تو سارا وہ وقت ادھر دیا ہے دنیا کو, تو ان کے لیے وہ توڑا کرتے کہ بھائی خیر چار مہینے لگاؤ سیکھنے کے لیے, چار مہینے لگاؤ. اور عورتوں کے لیے ہمارے ہاں تو زیادہ وقت ہوتی ہے, لیکن آپ یہاں والوں کے لیے جو نا تین سے روزے کے بعد دس دن, اور پھر جو ہے نا چالیس دن کے لیے پاکستان. تو انشاءاللہ اس کے لیے نیتیں ہیں نا, انشاءاللہ اللہ سے مانگے اللہ پاک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون محترم علماء اکرام معزز سامعین ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے صلاۃ و سلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ذات پر اس ہفتے میں ہم نے سنا بہت المناک خبر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب ابھی رحمہ اللہ شہید ہو گئے ہمارے ملک میں مولانا کترادہ ان کے والد صاحب وہ بھی شہید ہو گئے یہاں زکریہ پاک میں وہ بھائی سلو تو ان کو بھی شہید ہو گئے تو آج کا موضوع ہے گفتگو شہادت فی الاسلام اگر ہم قرآن شریف کے مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اب یوں نہ کہے کہ جن کو قتل کیا گیا ہے اللہ کے راہ میں کہ وہ مردار ہے اور اموات ہے میت ہے بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن آپ کے دماغ سے بالاتر ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی ہمارے سفر میں ازبکستان کا تو وہاں میں نے گزشتہ ہفتہ وہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا سمرقند میں وہاں پر ایک جگہ ہے تو ان لوگوں نے نام رکھا ہے شہید زندہ تو میں بھی حیران تھا شہید زندہ کیا مطلب تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت فضل بن عباس ہے حضرت قسم بن عباس ہے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہے اور زندہ ہے تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے تو جو جس کا بھی زیارت کرنا ہے وہ زیارت کر کے لیے جانا ہے وہاں سمرقند تو ضرور وہاں بھی تشریف لے جائے وہاں پر بہت سے علماء بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ادھر ہی ہے سمرقند میں قرآن شریف میں ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ کہ وہ لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں جہاں تک کہ وہ اپنے جو ہے خاندان والوں کو بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو یہ شہادت جو ہے بہت عظیم. احد الحسنیین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی آدمی جو ہے یہ نیت کرے کہ اپنے پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے وقف کرنا ہے, اپنی جان بھی دینا ہے, تو پھر یہ آدمی جو ہے وہ جہاد میں بھی جائے, قتال میں بھی جائے, جنگ میں بھی, تو یا تو وہ غالب ہوں گے اور غنیمت کے ساتھ واپس آئیں گے, یا مغلوب ہو گیا یا شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی پیاری تعبیر فرمائی, احد الحسنیین, دونوں چیزیں خوبی ہے کہ ایک اگر ہم کامیاب ہو گئے تب بھی, اور اگر ہم شہادت ہو گئے تب بھی. ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبقری اور ایسے زبردست آدمی, بخاری شریف میں ہیں فضائل مدینہ منورہ میں, تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی عجیب اور غریب دعا فرمائی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک, یا اللہ مجھے شہادت بھی نصیب فرمائے اور موت بھی جو ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ منورہ میں نصیب فرمائے. اور یہ کمبخت بدبخت جو ہے فیروز ابو لؤلؤ المجوسی, وہ آئے اور پورے واقعہ آپ کو بتائیں. تو یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت حرام رضی اللہ عنہ, اس زمانے میں افسوس اگر کوئی جو ہے اپنے صاحبزادے کا نام حرام رکھے تو لوگ پوچھیں گے یہ حلال بچا ہے کہ حرام بچا ہے, چونکہ ہمارے لوگ کے دماغ میں تو حرام کا مطلب جیسے مسجد الحرام تو محترم. تو سیدنا حرام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر جو ہے تیر آ گیا, آر پار ہو گیا, اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ کو اس طرح جسے ہم دعا میں اٹھاتے ہیں چلو بنا کر جو ہے وہ خون جو جاری ہو گیا منہ پر پھیر دیا اور کیا کہا, فزتو ورب الکعبہ, فزتو ورب الکعبہ. یہ ہمارے دین اسلام کہ ہمارے جو مال ہے, ہمارے جان ہے, ہمارے سب کچھ ہے, اللہ کے لیے ہم تیار ہو. ہم نے خود اپنے اکابر کو دیکھا حضرت کے پاس جب ہم پڑھتے تھے وہاں, اب بھی پڑھتے حضرت کے پاس وہاں کراچی میں, اور حضرت بن نوری رحمہ اللہ وغیرہ جو اکابر تھے اس وقت جو ہے اور ہمیشہ ہمارے اکابر رہیں گے, تو ختم نبوت کے لیے تو بار بار فرماتے تھے ہم تو کفن لے کر آئے, جان دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے مشہور ملفوظ ہیں, فرماتے تھے کہ ختم نبوت کے لیے جو بھی ہم نے کی وہ سب سے بڑی قربانی ہے, جان دینے کے لیے ہم تیار. تو یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کیا کیا قربانی دیتے ہیں, اور قرآن اور احادیث تو لبریز ہے. حدیث میں ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, اب دیکھیے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ من سأل شہادت مخلصا, کہ جس نے شہادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا اور دل سے جو ہے مانگا پھر بھی اور نصیب نہیں ہوا تو پھر بھی یبعث یوم القیامہ وان مات علی فراشہ, اگرچہ بستر پر انتقال ہو گیا لیکن کل جو ہے وہ شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قائم فرمائیں گے نیت پر جو ہے. خالد بن ولید کو کون بھول سکتا ہے, سیف اللہ جو ہے حمص میں مدفون ہے, وہاں بھی جانا چاہیے, ایمان تازہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ سے دریافت کیا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم من شہید, تو فرمایا کہ جس نے اپنے جان دے دیا اپنی اللہ کے راہ میں, تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو شہداء بہت کم ہوں گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مشکات شریف میں ہے کہ الغریق شہید والحریق شہید والمبتون شہید وصاحب الحدب شہید, کہ وہ لوگ جو انتقال کر گئے مطلب یہ کہ غرق ہو کر ایمان کی حالت میں وہ بھی شہید ہے. الحریق وہ لوگ جو جل جاتے ہیں تو وہ بھی شہید. آج کل جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مظالم کتنے ہوتے ہیں مسلمان پر, ہمارے پناہ گزین پر, ہمارے یتامہ, ہمارے خواتین پر. سوریہ کی حالت آپ کے سامنے ہے, فلسطین کی حالت ہے, اور بھی ممالک ہیں, بلاد الشام وغیرہ سب جو ہے, تو سب جگہ جو ہے یہ بیچارے سب شہید ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا صاحب الحدمی, یہ حضرات جو ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ بھی شہید ہے. مبتون یہ پیٹ کی بیماری میں وہ بھی شہید. ترمذی شریف کی روایت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالی فہو شہید. ہمارے ملک پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرما کرم فرما, حکومت نے اعلان کیا 57 آدمی روز مر جاتے ہیں قتل کی وجہ سے. 57 آدمی ہر روز جو ہے کو قتل کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ آمنا فی اوطانہ, تو اس میں جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون اہلی فہو شہید, کہ جس نے اپنے آپ جو قتل کیے گئے چونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے فیملی والے کی حفاظت کر رہے تھے تو وہ شہید ہو گئے, جو اپنے مال کی حفاظت کر رہے تھے اور پھر وہ جو ہے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آدمی جس نے جو ہے وہ آدمی جو حملے کرنے والا ہے اس پر حملہ کیا اور وہ مر گیا, تو فرمایا ہوا فی النار, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ جہنم میں. تو دیکھیے اسلام میں تو کم از کم وہ جو ہے وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر, یا اللہ یہ آپ نے امانت دی ہمیں اور وہ امانت ہم جو ہے ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں, شہادت بھی ہو تو وہ خوشی کے ساتھ, یہ نہیں کہ اور پھر جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہوئے رہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, کہ دیکھیے حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ دین جو ہے, اور آج کل جو ہے ہم اسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر یہ رأس مالیہ اور سرمایہ داری اور کیپیٹلزم چل رہا ہے, تو جو ہے اس کو جو ہے اتنے آسان بنا دیتے ہیں کہ ہر ایک آدمی مقروض ہو جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے اسلام میں اگرچہ اجازت ہے لیکن یہ مرغوب چیز تو نہیں ہے, تو جہاں تک ہو سکے اسے پرہیز کرنا چاہیے. تو دیکھیے آدمی نے سب کچھ کر لی لیکن دین جو ہے معاف نہیں ہے, تو یہ بھی ذرا خیال کرنا چاہیے اس کے بارے میں. پھر ابو داؤد شریف کی روایت ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید, کہ یہ آدمی جو شہید ہے یشفع لأہلہ سبعین من اہلہ, کہ ستر آدمی, ستر جو ہے عربی میں آپ کو پتہ ہے تحدید کے لیے نہیں تکثیر کے لیے, بہت سارے آدمی کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ کیسے نوازیں گے اس کو. تو یہ ہے کہ جو ہے ہم تیار ہو, اگر وہ بھی جذبہ نہ ہو شہادت کی وغیرہ, تو صحادیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعالی شعبت من نفاق, کہ گویا کہ وہ آدمی تو منافق ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے قرآن شریف میں ہے, حدیث میں ہے. یاسین ہم پڑھتے ہر روز دن میں فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا رات کو جو ہے پڑھتے, یہ سب روایت ہے. تو اس میں جو ہے حبیب نجار کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا, کہ دعا حی و میتا, کہ اس نے دعوت دی لوگوں کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کلام ایسے کہ بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین, کتنا اعزاز ہوگا. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ الفاظ فرمایا لوددتو, اگر ہم مطالعہ کریں ود, ود کا مطلب المبالغہ فی التمنی, میرا دلی خواہش ہے, دلی تمنا ہے. مسند بزار کی روایت ہے لوددتو, کہ ہر ایک آدمی جو ہے سورہ یاسین کا حفظ کرے اور حافظ ہو. تو یہاں پر بخاری شریف کی روایت ہے لوددتو ان احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, کہ میرے دلی تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اور پھر میں شہید ہو جائے, اور پھر مجھے زندگی دے پھر میں شہید ہو جائے. جو آدمی جنت میں جائے شہادت کے بعد اتنا اکرام, اتنا اکرام, دس مرتبہ کہے گا یا اللہ پھر مجھے بیچ دیجئے دنیا میں, کوئی آدمی نہیں ہوگا پوری جنت میں کہ وہ کہے گا یا اللہ مجھے واپس جانا ہے سوائے شہید کے. اور ایک مرتبہ نہیں, دس مرتبہ حدیث میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے پھر بھیج دیجئے دنیا میں. پوچھا کیوں, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, کہا کہ جو ہے آپ نے اتنا اکرام فرمایا, اتنے زبردست انعام فرمایا, اس وجہ سے میں جو ہے اس کی جو ہے بتاؤ لوگوں کو کہ جو ہے کتنا ثواب ملتا ہے. تو ہمارے دین جو ہے اگر ہم تاریخ کی روشنی دیکھیں, جس وقت سے اس امت نے ہمارے بھائی مولانا صاحب آئے تھے ابھی پشاور سے, جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں, یہ تو ایک جز ہے, دعوت بھی جہاد ہے, تعلیم تعلم بھی جہاد ہے, یہ جہاد کا بہت وسیع معنی ہے. تو یہ جہاد جو ہے جب سے ہم نے چھوڑ دیا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب آپ نے اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالی نے ہم کو ذلیل اور خوار کر دیا. دیکھیے ہم اپنے مسلمان ممالک ہمارے حالت وغیرہ سب, جس وقت تک امت جہاد کرتے رہے اس پورے معنی میں وسیع معنی میں, تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس امت کو. جب ہم نے چھوڑ دیا تعلیم تعلم اور یہ سب چیزیں جو ہے قتال اور یہ سب چیزیں جہاد کی اس کی سب معنی کے لے کر, تو پھر ہم ذلیل اور خوار ہو گئے. تو ہمارے اندر کم از کم یہ جذبہ ہونا چاہیے
کہ یا اللہ یہ جو درس و تدریس ہے یہ ہمارے خانقاہ ہے ہمارے ایک تصنیف تعلیف ہے جو بھی کام ہو کہ یا اللہ اس کو قبول فرما دے ہمارے طرف سے ایک جہاد یہ بھی ہے یہ فرق باطلہ جو ہے وغیرہ دیکھیے عقیدہ کے بارے میں شہادت کا موضوع چل رہا ہے ہمارے کتنے بچے کو یہ پتہ ہے کہ سید الشہداء کون ہے آسان سے بات تو آپ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہمارے لوگ جو ہے گڑبڑی کرتے شیعہ تو ہے ہی شیطان ہمارے لوگ جو ہے گڑبڑی کرتے وہ کہیں گے امام حسین سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہے تو دیکھیے یہ عقیدہ کے اندر تخریب اور فسادات یہ ہمارے کمزوری ہے ہم صحیح چیزیں نہیں بتاتے لوگوں کو سید الشہداء جبکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ پوچھے کسی سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی فوراً برجستہ کہیں گے کہ عاشورہ دسویں محرم جمعے کے روز ایک سے ہجری کے بعد 61 ایئرز آفٹر ہجرہ فوراً بتا دیں آپ پوچھے سیدنا حسین سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کب وہ تو علماء کو بھی پتہ نہیں اکثر تو دیکھیے کہ صحیح تاریخ وغیرہ جو ہے تو یہ ہمارے طرف سے یہ کمزوری ہے یہ شیعوں کے یہاں اتنا پروپیگنڈا ہے ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں تو صحیح صحیح اسلام صحیح صحیح عقیدہ اہل السنہ و جماعت کا ہم پیش کریں تو پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی اگرچہ ہم کا انتقال ہو جائے بستر پر لیکن شہیدوں میں شمار ہوگا تو یہ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں غزل مولانا سمیع الحق صاحب ہے اور بھی حضرات ہیں اللہ تعالی ان کو بلند درجات عطا فرمائے جنت الفردوس عطا فرمائے ان کی پسماندگان کو ہمارے مولانا قطادق صاحب کو یہاں پر جو ہے سرسائز رہنے کا میں ان کے والد صاحب وغیرہ سب کے جو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب جو ہے اپنے خاتمہ اللہ تعالی ایمان پر فرمائے وآخر دعوانا
احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم بعد اسپیکٹر علماء اور استاد حضرت مفتی صاحب دام البرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ As it mentioned, just to share a few things with regards to the effort which we are doing. I am based in the state of California, on the western coast of the United States, near the capital city of Sacramento. The city of Sacramento is the state capital and also has the oldest Muslim population. Obviously, if you read world history, you'll find that Muslims first arrived in the United States or the Americas in the late 1700s during the colonial period. So the first Muslims arrived from Western Africa. 15% of the first slaves in the Americas, so we're talking about South America, North America, 15% of them were mostly Muslim. During the course of time, obviously, their identity was wiped out. And most of them became Christian. So we fast forwarding to the early 1900s. So the first Muslims arrived from Pakistan. You know, prior to independence, prior to partition, from near Hazrat Musab's area. So the first Muslims in California arrived from Attock. These were farmers and early immigrants who came, and they established the first masjid in Sacramento. In 1910. So the oldest masjid in the western in the United States is in the city of Sacramento. I am based near Sacramento, and the effort and the work which we are doing is threefold. So we have about 350 to 400 families surrounding the city. Our focus is the ta'lim, and education is of two kinds. The first education effort is based on the children's education. For that, we have a full-time Islamic school, accredited Islamic school. The second thing we have, education-wise, is there's a huge passion and desire, enthusiasm of learning knowledge of deen by the immigrant community. So you have the professional community, doctors, lawyers, engineers, who have come from the Middle East, Southeast Asia, Africa. Most of them, even those who have come from Muslim countries, they testify and they say openly that, alhamdulillah, they have found the deen and learned the deen in the United States. So a lot of our community members have this passion and desire for their own education. So we have designed different courses for the adult professional community, brothers and sisters and families. And the second aspect of that education is the children. For that, we have a full-time Islamic school, accredited Islamic school, and we have a daily maktab program, as well as a full-time HIBS program, and a Sunday school program. So Sunday school program format is the most successful format in the United States for children's education, because most of the children are free on Sundays, and so the parents can drop them off for about 3 to 4 hours at the masjid. So with the education for children, and education for adults. Education for adults means for sisters we have a Usul al-Tafsir class which we finished 2 textbooks. Right now they are learning the surahs of Juz Amma and the Tafsir and the meanings of that. With that, we have there's a need for educational workshops on a monthly basis. So every month, like on a Saturday or Sunday, we have a workshop, and these are basic topics. There's a need for aqaid, as Mufsa mentioned, Islamic creed, theology. And so the emphasis is to teach the basics of Islam in a workshop format. So either myself or some local ulama, we get together and we present these workshops to the community. For these programs, not just our immediate community come, but even surrounding communities come, alhamdulillah. So when we talk of basics, we do the aqidah workshops, we do basic fiqh, basic jurisprudence, day-to-day masail. It is a very successful format, alhamdulillah. Similarly, we have ulama and imams from the local localities and masajid who come once a month on a Friday night, and we have a community event. And again, we'll find a relevant topic, and this will be another educational program. Alhamdulillah, masajid for these programs get full, so make dua for that. The third most important aspect of our programs is the da'wah. So da'wah, when we say da'wah in the United States, I'm referring mainly to outreach and interfaith activities. For this, our masjid has hosted and we have innovated different programs under the hadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-deenu al-nasiha, that we should create a system in our masajid that we become well-wishers and benefactors to one and all. So for this, we have done 3 or 4 major programs. In our locality, we have located homeless families, homeless individuals. We went to the different areas, we located them, and our masjid was the first religious organization which hosted and accommodated homeless families in our town. And once we'd done this for about 10 days in the Christmas period, then local churches and other faith-based organizations took this idea. Alhamdulillah, it was covered in the media also, that Muslims are doing this for the homeless people in the society. Similarly, we have one of the largest prisons in the United States near Folsom. So the highest level of, you can say that the most dangerous criminals are in this prison. Most of those prisoners have no real access to religious activities. So one of our sister organizations works with us, and we got access from the state of California to this prison system. And alhamdulillah, we initiated different outreach and faith-based programs to the prisoners. And there is a large population of Muslims. As you know, if you read American history, a lot of prominent people became Muslim in jail or learned about Islam in jail. So we send pamphlets, we give them lots of reading material. We also lobbied for their halal meals, and we also lobbied for their religious freedom so they could actually do salah together. They also have been given permission to celebrate Ramadan and Eidain, etc. So alhamdulillah, this is an ongoing effort in the local prison system. Similarly, the local hospital system is such that we found out from our connections of doctors and professionals in the medical industry, that many patients who come to these hospitals without medical, there were many who were treated or came with life-threatening illnesses, and due to the disconnect with the local masajid or the local Muslim community, we found out that many Muslim patients are forcefully given, you know, other kinds of medications or life-ending treatment, and they didn't have anybody to make decisions on their behalf. As a result of that, many Muslims were, you know, their life ended like that, and they were not given a Muslim burial also. They were either cremated or they were, you know, given away to another organization. Alhamdulillah, we got into that system, and we're working with the local hospital, the largest hospital in the county, and they've given us access to Muslim patients if there is no next kin, kith or kin. So what that means is we will get the call from the hospital if there is a patient who is going through those last stages of their life. We will come in and we will take care of the next procedure from there. We'll either locate family members, or if not, then the Muslim community will take charge. We will take care of the burial and all of those next steps. So alhamdulillah, we got into that program with the prison, the hospital. And we get almost daily, there's an organization you can check online, it's called Y Islam. So our volunteer brothers and sisters in this organization, Y Islam, are doing tremendous work of da'wah. You know, going in the streets, going into the malls, shopping centers, flea markets. And we're working closely with the Y Islam to put together different packages for people who just want to know about Islam. So the largest billboards, which are sponsored by the Muslim community in Sacramento, where you have 7 to 8 freeways converging and merging. So alhamdulillah, you'll find over there when you're driving during some periods of the year where billboards are pointing towards Islamic belief, or, you know, find Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the Quran. What does Islam say about women's rights? So basic billboards which come up in key locations. These are done also by our sister organization. And alhamdulillah, because of this is a hotline, so on this hotline we constantly get calls about Islam. So the basic local Caucasian Americans have had a tremendous interest in Islam since these efforts have taken place. In our masjid, almost weekly, alhamdulillah, we have locals who come. They will either come and participate in the khutbah. We have made arrangements for them to sit in the corner or towards the entrance. They can listen to the khutbah. Many of them come to listen to the daily khatiras after Isha. A sister accepted Islam in our annual Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam conference. She came, she listened to the program from the sister's side, and at the end of the program, she took shahada in front of everybody from the sister's side. So this is one example. Another brother, his name is Jacob. Just before I came, he was more punctual in Fajr Salah than even our locals. This is before him accepting Islam. So he was coming every day for Fajr Salah and Isha Salah and listening and talking and meeting everybody. And alhamdulillah, he's full beard, and now he's wearing kurta, and mashallah, he has accepted Islam. Similarly, a 80-year-old World War II veteran, German national, and he's handicapped, and he in his wheelchair was brought looking for a masjid about 2 years back, and he has been our most regular musalli for the last 2 years or so. So alhamdulillah, this is another individual. And most fascinatingly, one story I'll just share with you. We came to listen to our Hazrat just for inspiration for ourselves. A Hindu person from a very affluent, successful family. Father and mother both are doctors and well connected to the Hindu community over there. Second generation Hindu, born and raised in the United States. He was very successful. He finished his bachelor's and master's in engineering. And then there was this thing missing in him. And so he was constantly looking for the haq and the truth. So he went to different places, different churches, different temples, different communities. And one friend of his was a Muslim brother, brought him to the masjid. I'm talking about 4 years back. Brought him to the masjid And again, another individual who's not a Muslim but started coming for Fajr and Isha Salah daily with his Muslim friend. This daily participation and being in the environment of the masjid kept enlightening him. So I used to have conversations with him all the time. So over the course of 6 to 8 months, so he secretly took his shahada and he became Muslim, alhamdulillah. After that, started his biggest challenge, because now he wanted to tell his parents about his decision, because, you know, Hindu traditional family is a very difficult thing for anybody. So it was a very courageous thing for him to bring this up to his parents, and with no support outwardly, because he has a large family. We tried to visit his parents and meet them too, but alhamdulillah, slowly, Allah subhanahu wa ta'ala eased his way, and then he openly proclaimed his faith in his home, in his family. And then he used to come to the masjid, and he started involving himself in leadership programs. So he started initiating the youth program. He started doing Muslim youth initiatives of different sorts. And Allah subhanahu wa ta'ala used him for a very influential role in our community. And then he told me that he wants to study, to become an imam, to become a scholar. And then right now he's pursuing his studies. He's in his third year in one of the institutions in the United States. He speaks more fluent Arabic than most of us. And alhamdulillah, he's doing great, great work, even within his own families and community. And so mashallah, everything is looking up. Since the last 2 to 3 years in our community, we've had more interest in Islam. فَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. There's a strong tidal shift towards the Muslims, towards Muslims in our locality. People see the Muslims doing good. And when we, recently there was a fire in the Northern California, one of the most destructive fires in Shasta County. Our masjid was one of the first people to respond with aid. And then churches and others also joined us. So alhamdulillah, we're getting this kind of cloud. We're doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and for the sake of nasiha and nusr. But alhamdulillah, in the meanwhile, we're getting this good coverage. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala, we ask for your dua. We ask for Hazrat's tawajjuhat in our efforts, and for Allah subhanahu wa ta'ala to grant us qabooliyyah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم دوستوں ساتھیوں علماء کرام کے بیانات اور نصیحتیں اور کارگزاریاں آپ نے اور ہم نے سنی تبلیغ بیان بھی سنا شہادت کے بارے میں بھی بیان سنا گیا اور دینی پروگراموں کی کارگزاری بھی ہم نے اور آپ نے سنی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے علماء کرام کو بڑی شان اور عزت عطا فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے بارے میں فرمایا من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنہ. جو علم کے راستے طالب علم بن کر علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس علم کے راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں. اس لئے صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لئے سفر کیا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک حدیث کیلئے سفر کیا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر گئے تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک حدیث سننے کے لئے. جب وہ حدیث سنے پھر واپس آ گئے. حدیث یہ تھی اللہ تبارک و تعالی سب بندوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے, پھر اللہ تعالی کی طرف سے آواز ہوگی جس کو دور والی بھی سنیں گے جس کو قریب والی بھی سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا میں بادشاہ ہوں, میں دیان ہوں, بدلہ دینے والا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک حدیث کیلئے مصر گئے تھے حضرت عقبہ ابن عامر کے پاس اور ان سے حدیث سنی من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ یوم القیامت. جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا. ومن نفث عن مسلم قربتا نفث اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامت. اور جو کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن مصیبت تکلیف کو دور کریں گے. ایک ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے کہ علم کی بہت فضیلت ہے اور اس علم کی فضیلت ہے جس علم کے ساتھ عمل ہو. اور اگر کسی علم کے ساتھ علم کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا تو ایسا علم یہود کے پاس بھی تھا, علم تھا عمل نہیں کرتے تھے. العلم بلا عمل عقیم, علم عمل کے بغیر ایسا ہے جیسے بانج لا ولد. والعمل بلا علم سقیم, عمل کرتا ہو علم اس کے پاس نہ ہو یہ سقیم اور بیمار ہے. اس لیے کہ عمل کرتا ہے علم نہیں ہے تو غلط عمل کرتا ہوگا. جب غلط عمل ہو تو ایسا ہے جیسے کسی کا جسم غلط راستے پر پڑ جائے اور بیمار ہو جائے. وکلاهما طریق مستقیم, علم بھی ہو اس پر عمل بھی ہو, طریق مستقیم یہ بہترین اور اچھا راستہ ہے. تو جو علماء علم کا مشغلہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اس عالم کی شان اور اس عالم کی عزت اور عظمت بہت بڑی ہوئی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے پہلا نمبر الانصات خاموشی سے سن لو بات چیت کریں گے تو نہیں سن سکتے اور دوسرا درجہ ہے الاستماع خاموش ہونے کے بعد پھر توجہ سے اور غور سے سنو تیسرا درجہ ہے الفہم اس کو سمجھ لیں اگر نہیں سمجھے گا بیٹھنا بیکار ہو گیا تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ ہے الحفظ حفظ اس کو یاد کرو اس کے مضمون کو اس کے خلاصے کو اس کے الفاظ کو یاد کرو پانچواں درجہ ہے اس پر عمل کرو اس لیے کہ عمل نہ کرنے سے عذاب ہوگا اگر عمل نہ کرے عمل اپنے علم پر تو یہ عذاب کا سبب ہے حدیث میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر ان کو سروں کو کچلا جا رہا ہے ان کے سروں کے اوپر بھاری بھاری پتھر مارے جاتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں میں نے پوچھا تو آخر میں نتیجے کے طور پر بتایا گیا کہ جن کا سر کچلا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کریم کا حفظ موجود ہے قرآن کریم کا علم موجود ہے اس پر عمل نہیں کرتے ان کا سر علم سے بھرا ہوا ہے دماغ بھرا ہوا ہے دل بھرا ہوا ہے لیکن عمل نہیں قرآن کریم کا حفظ موجود ہے اور چہرے پر داڑھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واجب نہیں داڑھی سنت نہیں بلکہ داڑھی واجب ہے لازم ہے قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو جائز کر دیا اور یہ سود کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں قرآن کریم میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین موجود ہے نمازوں کی اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو یہ نماز کی پابندی نہیں کرتا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا کبھی وقت پر پڑھتا ہے کبھی بغیر اوقات کے پڑھتا ہے قرآن کریم میں میراث کی تقسیم کا حکم ہے بیٹیوں کی بہنوں کی میراث عورتوں کی میراث بھائی اور یہ میراث تقسیم نہیں کرتا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے سب چیزوں کو اپنے سینے کے نیچے دبایا ہے عمل نہیں کرتا ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر کچلے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں کے جبڑوں میں اور منہ میں کینچی چھری ڈالی جا رہی تھی اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے ان کے منہ کو پھاڑا جاتا ہے آخر میں جب پوچھا بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں دن رات جھوٹ کے پھیلانے میں لگے رہتے ہیں اور اس زمانے میں جھوٹ کا پھیلانا لوگوں نے فیشن بنایا موبائل پر اور سیلول فون پر جھوٹی خبر کو پھیلاتے ہیں پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں اس خبر کو سچا خبر سمجھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبر ہوتی ہے کوئی کہ جھوٹ پھیلانے میں ان کو مزہ آتا ہے حالانکہ جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک میل تک اس کی بدبو فرشتوں کو پہنچتی ہے اور اس کی بدبو پھیلتی ہے جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ مشرکین اور کفار بھی اس سے بچتے تھے حضرت ابو سفیان جس وقت رضی اللہ عنہ نہیں تھی کفر کی حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے ہرقل کے دربار میں تو انہوں نے سچی سچی باتیں بتا دی اور یہ کہا کہ میں نے سچ اس لیے کہا اس لیے سچ نہیں کہا کہ اس وقت وہ مسلمان تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے میں نے سچ اس لیے کہا تاکہ یہ لوگ مجھے جھوٹا مشہور نہ کرے کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے جھوٹ سے غیر مسلم اور مشرکین بھی بچتے تھے غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے یہ علامت ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی مال یا چیز رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے دونوں جانب سے وعدہ تو اس میں غداری اور خیانت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی علامات بتائی مسلمان کی شان سے یہ بہت دور ہے اور زیادہ تر لوگ جھوٹ تکبر اور بڑائی کے لیے بولتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے تاکہ اس کا نام روشن ہو جائے اور اس کے گھر کا نام روشن ہو جائے اس میں بڑائی اور اس کی عزت بڑھ جائے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں وہ کسی نے مزاحن کہا ایک آدمی اپنی مونچوں پر تھوڑا سا مکھن لگاتا تھا اور سوکی روٹی کھاتا تھا جب باہر جاتا تھا کوئی کہتا تھا بھائی یہ مونچ صاف کرو اس میں کیا لگا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں جی ابھی میں نے مکھن کھایا یہ اوپر لگ گیا ہے اوپر لگایا ہوا تھا اندر نہیں تھا وہ جھوٹ بولا جھوٹ کیوں بولا تاکہ شان اونچی ہو جائے کہ ہم یہ کھاتے ہیں ہم یہ پہنتے ہیں یہ ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور ہم نے ایسی زندگی گزاری یہ سب تکبر کے لیے بڑائی کے لیے حقیقت کو ظاہر نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ کو پھیلاتے ہوں اور لوگوں میں جھوٹ کو مشہور کرتے ہوں ان کا حال یہی ہوگا اس لئے کہ اس میں تکبر آ گیا تکبر نہ ہو پھر بھی جھوٹ ناجائز ہے تکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفرت فرماتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے جو تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گراتا ہے شیطان نے تکبر کیا فرشتوں نے تواضع کی فرشتوں سے کہا گیا آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں انہوں نے کر لیا فرشتوں کو اللہ نے عزت دی شیطان سے کہا گیا تم سجدہ کرو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا میری شان بڑی ہے اونچی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور خوار کر دیا اسی طرح یہ عمل کی بات چل رہی تھی جو علم رکھتا ہو اور عمل نہیں کرتا تو اس کا کیا حال اس کا کیا حشر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو تنور میں دیکھا گیا ننگے ہیں تنور میں اور آگ جب اوپر کی طرف آتی ہے تو یہ اوپر آتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم نکل جائیں گے لیکن پھر آگ نیچے چلی جاتی ہے یہ اس کے ساتھ آگ کے ساتھ نیچے چلے جاتے ہیں اور بتلایا گیا یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہوں زناکاری میں مبتلا ہوں اپنی حلال بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے اور حرام میں لگے رہتے ہیں وہ کہ عمل صالح جس کے پاس نہیں عمل صالح نہیں کرتے اس کے مقابلے میں معصیت اور گناہ کرتے ہیں اس کا یہ حال ہوگا اور کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے خون اس میں وہ غوطے لگاتے ہیں اس کے اندر پڑے ہیں ان کی منہ میں پتھر مارے جاتے ہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جب قریب آتے ہیں تو پھر ان کو دھکے دے کر خون کے دریا کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے اور پوچھا گیا کہ یہ کون ان کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کے اندر مبتلا ہے اور سود کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی طرح بتایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑائی لڑ رہا ہو اور سود کو زنا سے اپنے محارم کے ساتھ زنا سے بدتر بتلایا گیا ہے اس لیے سود سے بچنا چاہیے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت دیکھا جس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے درخت کی اوپر ایک شاندار محل دیکھا بہت خوبصورت جس کی خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی خوبصورتی میں نے نہیں دیکھی تھی سوال کرنے پر بتایا کہ یہ شہداء کا مکان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا مکان ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا وہ بھی شہید ہے جن کو ظلمن ظلم کے ساتھ کسی نے قتل کیا ہو اس کی جان لی ہو یہ بھی شہادت ہے اس کا خون اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں بہا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محارم میں سے تھی علماء کرام لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے اچانک اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے حضرت ام حرام نے فرمایا حضرت آپ کیوں مسکرائے کیوں ہنسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میری امت کے لوگ پانی پر اور دریا اور سمندر میں اس طرح جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہو جا رہا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے ہیں ان کو میں نے دیکھا اور ان کے دیکھنے سے خوشی ہوئی اس لئے مسکرائی اس لئے خوش ہوئی حضرت ام حرام نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ ان میں ہوں گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ ہم بحری جہاد کرنا چاہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی حضرت ام حرام اور ان کے ساتھ ان کے شوہر عبادہ ابن صامت موجود تھے دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ دونوں موجود تھے اس جہاد میں بحری بیڑا اور بحری جہاد بنائے گئے اس میں یہ حضرات سوار ہوئے اور قبرص پہنچ گئے یورپ سب سے پہلے پہنچنے والے حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ جہاں صحابہ کرام جاتے تھے تو قتال اور جہاد بعد میں ہوتا تھا دعوت پہلے ہوتی تھی اس لئے معاویہ کے معنی ہے ایک دوسرے کو دعوت دینا دین کی دعوت دینے کو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے وہاں پہنچے دین کا کام کیا قبرص والوں کے ساتھ جہاد بھی ہوا اور اس علاقے کو فتح کیا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ واپس آ رہی تھی جہاد میں نہیں جہاد سے واپسی کے وقت اپنی سواری سے گر گئی اور ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں پر حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئی اور قبرص میں ان کی قبر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں شہادت نصیب فرمائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر اٹھ گئے اور مسکرا رہے تھے پھر حضرت نے بتایا کہ ایک اور جہاد کا ذکر کیا جس جہاد کے سپہ سالار تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹی یزید اور استنبول کے قریب یہ لشکر پہنچا تھا اور وہیں پر استنبول کی دیوار کے ساتھ پہنچے تھے لیکن استنبول فتح نہیں ہوا یہ حضرات واپس آئے حضرت ام حرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں شامل ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ پہلے میں ہیں یعنی اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا جی تو شہادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا ظلمن شہید ہونا یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت اور کامیابی کی بات ہے دعوت کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا مقام رجیع پر جب یہ گئے ان لوگوں نے غداری کی اور ان کو گھیر لیا اور بجائے ان کی دعوت سننے کے ان پر حملہ کیا باقی حضرات شہید ہوئے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن طارق حضرت زید ابن دثنہ یہ 3 حضرات بچ گئے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو ان ظالموں کی قید میں نہیں آنا چاہتا ان کو شہید کیا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی یا اللہ یہ کفار مجھے ہاتھ نہ لگائیں, میری بے عزتی نہ کریں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے رکھا تھا, اور بدر میں حضرت عاصم نے جس کافر کو قتل کیا تھا اس کافر کی بیٹی نے قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کے سر میں سے گلاس بناؤں گی اور اس میں شراب پیوں گی. حضرت عاصم کے سر کو جام شراب بناؤں گی. وہ شہید کیے گئے, ان کو سولی پر لٹکایا اور اللہ تبارک و تعالی نے, بخاری کی حدیث ہے کہ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا, شہد کی مکھیاں اس کی حفاظت کر رہی تھی. جب یہ قریب جاتے تھے تاکہ ان کے سر کو کاٹ دیں, نہیں کاٹ سکے, اور شہد کی مکھیوں نے ان کی حفاظت کی. پھر انہوں نے سوچا, مشرکین اور کفار نے, رات کے وقت شہد کی مکھیاں نہیں ہوتی, رات کو ہم ان کے سر کو کاٹ دیں گے. اس لیے کہ اس عورت نے کہا تھا, جس عورت نے کہا تھا کہ میں ان کے سر میں شراب پیوں گی, انہوں نے کہا جو ان کے سر کو لائے گا میں اس کو 100 اونٹ کا انعام دوں گی. 100 اونٹ, 100 اونٹ بڑی چیز ہے. تو اس لیے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ شہد کی مکھیاں ہٹ جائیں تو ہم ان کی سر کو کاٹ کر سلافہ پہ پاس لے جائیں گے. سلافہ اس کا نام تھا. رات کو شہد کی مکھیاں تو چلی گئیں, بارش ہوئی, سیلاب آیا, اور سیلاب نے ان کی لاش کو ایسے غائب کر دیا کہ پتہ نہیں چلا لاش کہاں گئی. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے تھے, اور ان کا بہت لمبا قصہ ہے, اب وقت نہیں ہے, میں ختم کرتا ہوں. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کی لاش کو سولی پر لگایا ہے, لکڑیوں پر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کی لاش کو لائیں, اور مشرکین نے ان کی لاش کی حفاظت کے لیے آدمیوں کو مقرر کیا تھا تاکہ کوئی لاش کو اتار نہ سکے. جب یہ دونوں پہنچ گئے, زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ, تو اس وقت جو مشرکین حفاظت کے لیے رات کے وقت بیٹھے تھے ان کو نیند آئی, نیند کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا, اور ان مسلمانوں نے ان کی لاش کو اتارا اور سواری پر رکھا اور بھاگے. اتنے میں مشرکین کو پتہ چلا اور پیچھے سے گھوڑوں کو دوڑایا تاکہ ان دونوں کو پکڑ لیں. جب یہ دونوں ان کے پاس لاش تھی, ان کو یقین ہوا کہ اب یہ تو ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں اور ہمیں پکڑنے والے ہیں, لاش کو لینے والے ہیں. ان حضرات نے حضرت حبیب کی لاش کو زمین پر رکھا. جیسی زمین پر رکھا, زمین پھٹ گئی, زمین نے ان کی لاش کو لے لیا. اس لیے حبیب رضی اللہ عنہ کو بلیع الارض کہتے ہیں. زمین نے ان کو نکل لیا. جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں, ظلمن جن کو شہید کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمارے دوست و احباب شہید ہوئے ان سب کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ان کی شہادت کے قطروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. دو تین سطرے پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں, فرشتے اللہ پاک کی طرف سے جن خدمات پر مامور ہے وہ خدمات ضرور پوری کرتے ہیں. کس مجلس میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ سب کے لکھنے پر مامور ہے, فرشتے لکھتے ہیں اور اعمال کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں. اس اعتبار سے فرشتے سب کی محتاج ہیں. البتہ فرشتوں کی اصلاح و تربیت انسانوں کی سپرد نہیں, اس لئے وہ اپنی اصلاح میں کسی بزرگ کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فرشتوں کی تربیت کرتے ہیں. وصل اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Istighfar.
Darul Sharif.